बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے 67 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مصغری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا گرد یادوں کے جھروکے. اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور. کلام نور کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینہ صحافت. اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام دریچے. ایرانی مشاہیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں. تو عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کا 74واں یوم جمہوریہ. دہلی سمیت ملک کے گوشہ و کنار میں تقریبات کا اہتمام. دہلی میں فوج کے دستوں کی پریڈ. قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسینی ہیں پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما. اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کا اعلان. یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی رہبر انقلاب اسلامی اور دیگر اعلی حکام کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان آج اپنا 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. ہندوستان کا 74واں یوم جمہوریہ پورے ملک میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب دہلی کے کرتو پتھ پر منعقد ہوئی، جہاں قومی ترانے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی گئی. اس سال یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مہمان خصوصی تھے. ہندوستان کی صدر مرمو نے مصری صدر اور ہندوستانی وزیراعظم کی موجودگی میں پریڈ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. پریڈ کا آغاز مصر کے فوجی دستوں کے مارچ پاسٹ کے ساتھ کیا گیا، جس کے بعد ہندوستانی فوجی دستوں نے پریڈ میں حصہ لیا. اور اس موقع پر بھاری ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی، جن میں ارجن ٹینک اور آکاش میزائل سمیت ہندوستان میں تیار شدہ مختلف سامان حرب شامل تھے. یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم مودی نے کہا کہ اس سال کا جشن خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جشن ملک کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر منایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں. پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسینی ہیں. خیال ہے کہ مسلم لیگ قاف کا مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. چودھری سالک حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے طارق بشیر چیمہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ قاف لیگ کے سنجیدہ لوگ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہیں، قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ظاہر کر دیں گے کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں کیوں ضم نہیں کیا۔ طارق بشیر چیمہ کہنا تھا کہ غیر آئینی حرکت ہے، الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں جنرل کونسل کی میٹنگ سے متعلق پیغام ملا ہے، ملک کی سیاست میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی جنرل کونسل کے اجلاس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی، الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے، امید ہے فیصلہ جلد سنا دیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کارکنان کے حق میں ہوگا۔ قاف لیگی رہنما نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کی رکنیت معطل کی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہوتے ہوتے عمران خان کے شانہ بشانہ الیکشن لڑنے پر آ گئے۔ پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں کے مطابق ڈالر کی قیمت میں یہ ہوشربہ اضافہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فکس ریٹ ہٹانے کا محض ایک دن کے بعد ہوا ہے۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اوپن مارکیٹ ڈالر کی قیمت میں 12 روپے جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں 24 روپے 11 پیسے کا اضافہ ہوا اور ایک امریکی ڈالر قیمت 255 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر قیمت پر ای کیپ ہٹانے کا فیصلہ عالمی مالیاتی فنڈز آئی ایم ایف کے دباؤ پر کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو قرضہ دینے کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ روپے کی شرح تبادلہ کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان ڈالر کی قدر کا فرق تقریباً ختم ہو گیا، جو حالیہ مہینوں میں 15 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی تردید کرتے ہوئے نئی دہلی کو امن مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایوان بالا سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خر نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی بیک چینل ڈپلومیسی نہیں چل رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی نتیجہ خیز ہو تو ضرور ہونی چاہیے اور ہم ہندوستان کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہندوستان کو امن مذاکرات میں تعطل کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشکلات کے باوجود گزشتہ 4 برس کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حنا ربانی خر نے کہا کہ ایل او سی پر واقعات کم ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایل او سی سمیت تمام سرحدیں پرامن رہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ سرحدوں کے دونوں جانب لاشیں گرتی رہیں۔ خیال ہے کہ حنا ربانی خر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ روز ہندوستانی میڈیا میں خبریں سامنے آئی تھیں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے، جس سے ممکنہ طور پر جنوب ایشیا کی دونوں حریف جوہری طاقتوں کے درمیان برف پگھلنے میں مدد ملے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے چند یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر قرآن کریم کی توہین سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور قرآن ہی سامراج کے حملوں کا اصل ہدف ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر سے عربی زبان کے ٹویٹر پیج پر جاری کیے جانے والے ایک پیغام میں آیا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے چند یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کو جنون آمیز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آزادی اظہار رائے کے نعرے کے ذریعے قرآن مجید کی جنون آمیز توہین یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام اور قرآن کی بنیادیں ہی سامراجی طاقتوں کے حملوں کا اصل نشانہ ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی سازش کے باوجود قرآن روز بروز مقبول ہو رہا ہے اور اسلام کا مستقبل پوری طرح روشن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام حریت پسندوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مقدسات کی توہین اور نفرت پھیلانے کی اس گھناؤنی پالیسی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کے ترجمان نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی توہین کو غیر انسانی فعل اور کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کے منافی اور تشدد کو ہوا دینے والے اقدام قرار دیا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان بہادری جہرومی نے واضح کیا کہ اس قسم کے اقدامات کا ناقابل انکار پہلو یہ ہے کہ آزادی بیان اور انسانی حقوق کی منمانی تشریحات کے بہانے مغرب کی جانب سے انسانیت اور اخلاقیات پر کیے جانے والے حملوں کے آثار روز بروز نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے ٹویٹ کیا کہ قرآن کریم کی شان میں گستاخی کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی اور تشدد کو ہوا دینے والا غیر انسانی عمل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی قرآن کریم کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ مغربی حکمرانوں نے آزادی بیان کی حمایت کے نام پر انتہا پسند اور ریڈیکل عناصر کو مقدسات کی توہین کی کھلی چھوٹ دے رکھی اور اپنے اپنے ملکوں میں اسلاموفوبیا اور اسلام سے نفرت کو باضابطہ رواج دے رہے ہیں۔ قبل از ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنعانی نے سویڈن سمیت بعض یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ یورپی ممالک آزادی اظہار رائے جیسے خوبصورت نعروں کو اس بے حرمتی کا جواز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو نفرت پھیلانے اور تشدد کو فروغ دینے کی واضح مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکتوں کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہی گزشتہ دنوں انتہا پسند گروہوں کے متعدد ارکان نے اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے جمع ہو کر قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا اور سویڈن سمیت مغربی ممالک کی رجعت پسند حکومتیں آزادی اظہار رائے کے خوبصورت نعروں کو بنیاد بنا کر اس اشتعال انگیز اقدام کی حمایت کر رہی ہیں۔ مغربی ملکوں کے اس گھنونے اقدام پر پوری دنیا اور خاص طور سے عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے قرآن کریم کی توہین کو تمام ادیان الہی کی توہین کے مترادف قرار دیا ہے۔ صدر رئیسی نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم کی بہرمتی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ قرآن کریم اور خدا کے برترین مخلوق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا یہ اقدام تمام ادیان ابراہیمی کی کھلی توہین کے مترادف ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر ایسی گھنونی حرکتوں کا ارتکاب کر کے دراصل انسانیت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقدام آزادی اظہار کے منافی ہے، لہذا کوئی بھی انسان قرآن کریم اور ادیان الہی کی توہین کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو جو انسانی حقوق کا علم بردار بنا پھر رہا ہے، خود انسانیت سوز مظالم کے ارتکاب کی خاطر کٹہرے میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ جرائم پیشہ صہیونیوں کی شفافیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجوں نے جنین کیمپ میں ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے آج صبح جنین کیمپ پر دھاوا بول دیا اور فلسطینیوں پر اندھا دھن فائرنگ کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوجوں کے اس حملے میں کم سے کم 16 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجوں کی اس وحشی گری کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجوں درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے اطلاع دیا کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مزاحمتی محاذ کے مجاہدوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک صہیونی کمانڈو دستے نے بھیس بدل کر جنین کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی اور فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ ان ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ان صہیونی فوجوں کی شناخت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ جھڑپ شروع ہو گئی۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے جرائم مزاحمتی مجاہدین کو مرعوب نہیں کر سکتے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے مطابق تحریک جہاد اسلامی نے جمعرات کو ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھناؤنا جرم ہے اور صہیونی حکومت کی فاشسٹ اور انتہا پسند کابینہ اس کی ذمہ دار ہے۔ فلسطینی تحریک جہاد اسلامی نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام اس کھلی جنگ اور مزاحمت کاروں کے گھروں کی تباہی کے باوجود ہمت نہیں ہاریں گے اور آزادی اور فتح تک استقامت کی راہ پر قائم رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے کئی اور دستے جنین کیمپ کی جانب روانہ کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ جھڑپوں میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ غاصب صہیونی فوجی ہلال احمر امدادی کمیٹی کے کارکنوں کو زخمیوں کا علاج کرنے سے روک رہے ہیں، جنین کیمپ کی بجلی بھی کاٹ دی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ مزاحمتی محاذ سے وابستہ مجاہدوں نے صہیونی فوج کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرا ہے۔ یہ واقعہ جنین کیمپ پر اس ڈرون طیارے کے پرواز کے موقع پر پیش آیا۔ حالانکہ گزشتہ چند مہینے سے جنین سمیت مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں پر صہیونیوں کے مظالم میں شدت آتی جا رہی ہے اور غاصب افواج فلسطینیوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف فلسطینی نوجوانوں کو کارروائیوں سے تل ابیب کے حکام کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی ہیں۔ صہیونی حکام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ عراقی دارالحکومت میں امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو بغداد کے علاقے ایوسفیہ میں امریکی اتحادی افواج کے لاجسٹک قافلے کو سڑک کنارے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ اس رپورٹ میں امریکی فوج کے اس امدادی قافلے کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو بھی الیوسفیہ کے علاقے میں امریکی فوج ایک لاجسٹک قافلے کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ شام کے صوبہ الحسکہ میں امریکی دہشت گرد افواج کی مشکوک سرگرمیاں بدستور جاری ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی غاصب فوجوں نے ہتھیار اور گولہ بارود سے لدے 40 ٹرکوں کو شام کے شمال مشرقی علاقے میں واقع اپنے غیر قانونی اڈے میں داخل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجو گروہ قصد نے اس سلسلے میں امریکی باوردی دہشت گردوں کی مدد کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فوجی اڈہ گولہ بارود کی اس کھیپ کو حسکہ کے شدادی شہر کے مضافات میں لے جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی دہشت گرد فوجی ہتھیاروں کو عراق سے شام میں داخل کرتے ہیں اور شام کے چرائے گئے تیل اور ایندھن کو عراق میں واقع امریکی فوجی اڈوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ شام کی حکومت نے بھی بارہا اس بات پر زور دیا کہ امریکی غاصب افواج اور ان کی حمایت یافتہ ملیشیا شام کے عوام کو اپنی سروس سے محروم کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ جائر سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے یمن کے صوبہ الحدیدہ کو فضائی حملوں، میزائلوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ یمن کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے رپورٹ کے مطابق جائر سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی کی 60 سے زائد بار خلاف ورزی کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے ڈرون اور راکٹ حملے بھی جاری ہیں۔ سعودی اتحاد کے آرٹلری یونٹ نے ہیس اور الجبالیہ شہروں کے علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ یمن کے سرحدی علاقوں پر سعودی اتحاد کے ایک حملے میں 3 افراد شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کے روز سعودی اتحاد کی جانب سے صوبہ الحدیدہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک یمنی بچے سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے، جبکہ گزشتہ روز صوبہ الحدیدہ کے الشارجہ نامی گاؤں پر سعودی اتحاد کے فضائی حملے میں 3 بچے مارے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب سیاسی گفتگو۔ سامعین، یورپی یونین کی حالیہ پابندیوں کے خلاف ایران نے جوابی کارروائی کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، یورپی یونین کی حالیہ پابندیوں کے خلاف ایران نے جو کارروائی کی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
جی ہاں، بہت شکریہ آشم علی صاحب۔ یورپی یونین کی حالیہ پابندیوں کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپ کے بعض اداروں، کمپنیوں اور افراد پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے بارے میں ایک باقاعدہ فہرست بھی شائع کی ہے، جو اس وقت عالمی میڈیا میں بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس فہرست میں جو گزشتہ روز جاری ہوئی ہے، ایران کی وزارت خارجہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں یورپی یونین کے 3 بڑے اداروں اور ان کے افسروں کے نام شامل ہیں، اسی طرح یورپی یونین کے رکن ممالک کے 22 اہم افراد کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح خود برطانیہ کی ایک کمپنی ہے اور اس کے 8 افسران کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور جو افراد اس فہرست میں شامل کیے گئے ہیں، ان پہ خود دہشت گردی اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت، دہشت گردی کی کارروائیوں اور لوگوں کے خلاف تشدد کو اکسانے، حوصلہ افزائی کرنے، اسلامی جمہوری ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت، تشدد اور بددمنی کو فروغ دینے، ایران میں افواہیں پھیلانے، ایران کے بارے میں غلط معلومات کو فروغ دینے، اور ساتھ ساتھ یہ جو جن افراد اور کمپنیوں پہ، اداروں پہ پابندی لگائی گئی ہے، ان پہ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جو ایران کے عوام کے خلاف جو ظالمانہ پابندی ہیں، ان پابندیوں کو عملی کرنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے, اور اس کو وزارت خارجہ نے ایک باقاعدہ اقتصادی دہشت گردی کا نام لیا ہے کہ یہ اقتصادی دہشت گرد ہیں, اس لیے ہم نے ان کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. البتہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پیر کے روز یورپی یونین نے یونین کے وزراء خارجہ کی جو کونسل ہے اس میں انسانی حقوق کے مسائل کو سامنے رکھ کے اور یہ بہانہ بنا کر ایران کے خلاف جو ہے وہ پابندیوں کے چوتھے پیکج کی منظوری دیا ہے. یعنی یہاں پہ اس سے پہلے بھی تین مرتبہ وہ اس طرح کے مختلف افراد اور کمپنیوں پہ پابندیاں عائد کر چکے ہیں, اور اس وقت اگر ہم اس کی تعداد دیکھیں تو نئی پابندیوں کے بعد انسانی حقوق کے مسائل کے بہانے ایران کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کی جو فہرست ہے وہ 173 افراد اور 31 اداروں یا کمپنیوں تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ چند ماہ میں جو ایران میں مظاہرے ہوئے اور بدامنی اور افراتفری ہوئی تو اس کو بنیادی طور پہ بہانہ بنایا یورپی یونین نے بھی, اور بالخصوص برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے بڑھ کر, اور امریکہ اور صہیونی حکومت, اور یہ تو ہمیشہ اس مرحلے میں جب بھی کوئی ایران کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مل کے یہ نیا سلسلہ شروع کیا اور نئی پابندیاں. لیکن یہاں پہ بات عرض کرتے چلیں جو اس کے اثرات کے عنوان سے ہیں کہ دیکھیں ایران کے جن افراد کے خلاف, جن کمپنیوں کے خلاف یورپی یونین یا امریکہ پابندیاں عائد کرتا ہے اس کا کوئی عملی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اکثر یہ وہ لوگ ہیں یا وہ کمپنیاں ہیں کہ جو ملک کے اندر فعال ہیں, نہ ان کے کوئی عالمی ملٹی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر کوئی ان کے شیئرز ہیں یا ان کے اکاؤنٹس ہیں. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک علامتی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, علامتی قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. اس کا کوئی ملک کی جو بڑی اقتصادی روش یا نظام ہوتا ہے اس پہ کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے, اس کے سیاسی اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں. البتہ اس سے پہلے جو ٹرمپ کے زمانے میں اور اس سے پہلے جو اوباما کے زمانے میں وہ پیرالائز کرنے والی پابندیاں تھیں, اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں ایران معمولی قسم کی میڈیسن بھی نہیں لا سکتا تھا اور بہت دباؤ میں تھا, اور اب بھی ہے. لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ ایران میں نہیں لائی جا سکتی, اور بھی بہت سارے اس طرح کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ چیزیں ہیں کہ جو ایران پہ پابندی ہے. تو لیکن یہ جو افراد اور کمپنیوں پہ بعض پابندی عائد کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے اس موقف پہ قائم رہتے ہوئے, یہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے یورپی یونین اور برطانیہ کی بعض کمپنیوں پہ اور امریکن کمپنیوں پہ جو پابندی عائد کی ہے, یہ جواب ہے اس سفارتی جنگ کا کہ جو ایران کے خلاف لڑی جاتی ہے. تو ایران نے بھی اسی سطح پہ آ کے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے کمپنیوں, افراد اور اداروں کے خلاف لگائیں گے تو ہم بھی آپ کو بدنام کریں گے, ہم بھی آپ کو اقتصادی دہشت گرد کہیں گے, ہم بھی آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ آپ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, آپ وہاں پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان ممالک کی حکومتوں کو گرانے کے عمل میں شریک رہتے ہیں. تو یہ گویا ایک سیاسی وار ہے, سفارتی جنگ ہے کہ جس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے بجائے پسپائی اختیار کرنے کی کہ خاموشی اختیار کرے جوابی رد عمل دیا ہے. اور ہم نے اب ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ اگر ان ظالم طاقتوں کے خلاف خاموش ہو کے بیٹھ جایا جائے تو یہ مزید جو ہیں وہ شیر ہوتے ہیں اور مزید بڑھ بڑھ کر حملے کرتے ہیں, لیکن جب ان کو کوئی جواب دیا جائے تو پھر ان کی اس شدت میں بھی کمی آتی ہے. اور یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ ماضی کا بھی تجربہ ہے, اور اسی تجربے کو استعمال کرتے انہوں نے حالیہ پابندیوں کی صورت میں جو ہے اپنا رد عمل دیا ہے.
شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, را راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 بہمن 4 رجب اور 26 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار رجب سن 592 ہجری قمری کو مشہور مسلمان شاعر محمد بن علی واسطی کا انتقال ہوا وہ سن 501 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابن معلم کے نام سے معروف تھے ابن معلم نے اپنی شاعری میں اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو بہت سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے ان کی شاعری میں عرفان کے موضوعات زیادہ ہیں ابن معلم کی تصانیف میں صرف ان کا دیوان باقی ہے چھبیس جنوری سن 1885 عیسوی کو مشہور حریت پسند لیڈر مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کر لیا شمالی افریقہ میں انگریزوں کی سیاست کا پہلا شکار مصر اور پھر سوڈان ہوا جس کے خلاف سن 1880 میں احمد بن عبداللہ نے جنہیں مہدی سوڈانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے علم بغاوت بلند کیا فروری سن 1884 میں مہدی سوڈانی کی تحریک کو کچلنے کے لیے جس کا مقصد اسلامی اقدار کا احیاء تھا ایک انگریز جنرل چارلز جارج گورڈن کو خرطوم بھیجا گیا
مہدی سوڈانی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خرطوم کا محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے کے طویل محاصرے کے بعد 26 جنوری 1885 کو مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کیا اور جنرل گورڈن مارا گیا۔ چھ دے سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1260 ہجری شمسی میں کازمین میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا میں حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی اور مرزا حسین نائنی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی سن 1299 ہجری شمسی میں ایران آ گئے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں 6 سال تک درس دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی دعوت پر قم چلے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چھبیس جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہوا، اسی لیے ہر سال ہندوستان میں اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر کی حیثیت آئینی ہے اور وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے اعتبار سے ہندوستان متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منقسم ہے۔ طرز حکومت وفاقی ہے، جبکہ ریاستوں میں بھی ریاستی حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ہر ریاست میں گورنر، وزیر اعلی، صوبائی اسمبلی اور کابینہ تشکیل پاتی ہے۔ ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہے، ملک کی اکثریت ہندو ہے، جبکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت میں ہیں۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، عیسائی، بودھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ چھبیس جنوری سن 1978 عیسوی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش سے مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات اور صہیونی وزیر اعظم مناخم بیگن کے درمیان ضلع تامیز کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے پر اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے طے ہوا کہ صہیونی حکومت 3 مرحلوں میں جزیرہ نمائی سینا کی سرزمین مصر کو لوٹا دے گی اور اس کے عوض مصر صہیونی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ 26 جنوری 1978 کو واشنگٹن میں امن کے حتمی معاہدے پر دستخط ہوئے اور صہیونی حکومت نے 1982 میں صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا، لیکن تابا علاقے پر بدستور اختلافات باقی رہے اور بالآخر 1988 میں یہ علاقہ بھی مصر کو لوٹا دیا گیا۔ چھبیس جنوری سن 2003 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق، اسلام شناس اور ایران شناس این میری شمیل کا انتقال ہوا۔ وہ 7 اپریل سن 1922 کو جرمنی کے شہر ایرفرٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں طالب علمی کے دور سے ہی مشرقی تہذیب و تمدن سے آشنائی کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور عربی، ترکی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانیں سیکھ لیں اور 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ این میری شمیل دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں اور اس کے بعد انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس سے وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لمبے عرصے تک تدریس کی۔ این میری شمیل نے اسلام، اسلامی عرفان اور حافظ شیرازی کے بارے میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان زیادہ قربت کی بھی کوششیں کی اور ایران سمیت بہت سے مشرقی ممالک کا دورہ کیا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی الزہرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 38 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے، لہذا آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کے رونما ہونے اور منکرین قیامت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب یہ آیات کریمہ ایک بار پھر قدرت الہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، تم لوگ آخر کس طرح سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو، حالانکہ کائنات اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ خداوند عالم کے ارادے سے 6 دنوں میں خلق ہوئی ہے اور اس کی تخلیق میں ہمیں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ پھر خداوند عالم اپنے پیغمبر خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ قیامت کے منکرین کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں اور اپنی طرف غم و علم نہ آنے دیں، اور دن رات کے مختلف اوقات میں ذکر و یاد خدا سے اپنے سینے کو استحکام بخشیے اور ان کی باتوں کو برداشت کیجیے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خداوند عالم اگر چاہتا تو ایک ہی لہجے میں پوری کائنات کو خلق کر دیتا، لیکن کائنات کے آہستہ آہستہ تخلیق پر تاکید کرتا ہے اور یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے اسباب و علل کو بیان کرتا ہے۔ عالم ہستی نہایت ہی زیادہ وسیع و عریض ہے اور اس کی عظمت خداوند عالم کی لامتناہی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ مخالفین کی جانب سے لگائی جانے والی تہمتیں، بدگوئیاں اور ناروا گفتگو ہماری حق گوئی میں رکاوٹ اور سستی کا باعث نہ بنے، بلکہ پورے صبر و حوصلے کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ مشکلات و پریشانی کے مقابلے میں صبر و شکیبائی کے لیے بہترین پشت پناہ ہر وقت اور ہر لمحہ خداوند عالم کی یاد اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن خاص وقت نماز کے بعد ہے جس کی بے انتہا فضیلت اور بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 41 سے 44 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریب ہی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ سامعین، یہ آیتیں قیامت کے دن ایک عظیم اجتماع کے آغاز کو بیان کرتی ہیں کہ جو دنیا کے کروڑوں افراد کی موجودگی میں ایک الہی و آسمانی آواز کے ذریعے شروع ہوگی، اور وہ آواز آسمانی فضا میں اس طرح پھیل جائے گی کہ تمام اہل محشر اسے بہت ہی قریب سے سنیں گے۔ وہ آواز جس کی عظمت اس بات کا باعث بنے گی کہ تمام پہاڑ چور چور ہو کر زمین پر بکھر جائیں گے، مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور بکھرے ہوئے انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ ان آیتوں میں یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے انہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا تھا۔ وہی خدا آج انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے ہدف خلقت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ معاد ایک جسمانی امر ہے، اور ایک ایک انسان زمین سے باہر نکل کر میدان قیامت میں حاضر ہوگا۔ موت و حیات صرف خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قیامت کے میدان میں خداوند عالم کی جانب سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بہترین دلیل ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 45 آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔
ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔
سامن، یہ آیہ کریمہ گزشتہ آیتوں کے مطالب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، منکرین قیامت آپ کی دعوت کے جواب میں جو منفی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو آپ پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، ہم اس سے آگاہ و باخبر ہیں، لیکن آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ تمام لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، چونکہ میں نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو انتخاب کا حق حاصل ہے۔ ایک پیغمبر کے عنوان سے آپ کا فریضہ رسالت الہیہ کا پہنچانا اور لوگوں کو ان کے کاموں کے انجام سے خبردار کرانا ہے۔ آپ کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر دین اسلام قبول کرنے کے لیے سختی کریں اور اسے مجبور کریں اور اپنی دعوت کے قبول کرنے پر کسی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم تذکر دینے اور باخبر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان کے اخلاقی مباحث اور واعظ و نصیحت کا اصلی محور قرآنی آیتیں ہوں، نہ کہ خود ساختہ خیر و سلوک اور اپنا سلیقہ ہو۔ ادیان الہی کے اصول و قوانین فطری ہیں اور تمام انسانوں کے وجود میں سموئے ہوئے ہیں، صرف یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبران الہی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یاد دہانی اور ڈرا کر انسان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کریں۔ پیغمبران الہی کا اصلی فریضہ دین الہی کی تبلیغ ہے، اور اس کام میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین کے قبول کرنے میں ارادہ و اختیار کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ قیامت کے دن کی سزا و جزا کے بارے میں خداوند عالم کی جانب سے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان پیغمبران الہی کی واعظ و نصیحت کے قبول کرنے کا سامان فراہم کرتا ہے۔
رائس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Who is the Lawwam?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return.
ابھی آپ سامن پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پہلے ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی شہ سرخیاں پیش کریں گے، اور کچھ تفصیلی اور کچھ مضامین بھی پروگرام میں شامل رہیں گے۔ تو پہلے نیوز 18 کی یہ سرخی، جشن یوم جمہوریہ کے دوران طاقت و قوت کا شاندار مظاہرہ، ہندوستان و مصر کی فوج کا عظیم الشان پریڈ۔ روزنامہ آگ، مشترکہ ذہانت کی رہنمائی کے بغیر ترقی ممکن نہیں، 74ویں یوم جمہوریہ کے ماقبل شام قوم سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، یو پی میں احتجاج کے بعد بجلی کنکشن کے داموں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر۔ اور سامنا پیش ہے راشٹریہ سہارا کے مضمون، یوم جمہوریہ اور ہماری جمہوریت سے اقتباس۔ اس مضمون کے لکھا رہی ہیں ڈاکٹر احمد قادری۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہم تمام ہندوستانیوں کو ناز ہے کہ ہم ایک شاندار جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہمارے ملک کے جمہوری طرز حکومت کو مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف زبان، مذاہب، ذات، رنگ اور نسل اور رسم و رواج کے لوگوں کے شیر و شکر کی طرح رہنے کی روایت ہے۔ صدیوں سے یہاں گنگا جمنی تہذیب اور تمدن کی فضا رچی بسی ہے۔ دوستی، محبت، بھائی چارگی، یکجہتی، مساوات و قوت یہاں کی شناخت ہے۔ جمہوریت کے لغوی معنی لوگوں کی حکمرانی یعنی رول آف پیپل کے ہیں، اور آزادی ہند کی حصول یابی کے بعد 26 جنوری 1950 سے بابا صاحب امبیڈکر کے ذریعے تیار کیے جانے والے آئین کے تحت اس ملک میں جمہوریت اپنی پوری مضبوطی اور استحکام کے ساتھ قائم رہی، جن پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس تلخ حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی شاندار اور مثالی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے۔ ملک کی جمہوریت کو یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں برباد کرنے کے در پہ ہیں، جس کے باعث یہاں کے سیکولر اور امن پسند لوگوں کی تشویش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے مرکز میں آر ایس ایس کی سیاسی تنظیم بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی، اسی وقت سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ حکومت جس منصوبہ بند اور منظم طور پر برسر اقتدار ہوئی ہے، وہ ضرور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ملک کے آئین میں تبدیلی لائے گی۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں بس ابھی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے سیکولر لوگ پوری طاقت سے سامنے آئے اور ملک کو، ملک کے آئین اور اس کی جمہوریت کو فرقہ پرستوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ملک اس وقت ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہے جہاں سے اسے صحیح راہ کی طرف موڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور سامنے اب پاکستان کے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فواد چودھری گرفتار، بغاوت کا مقدمہ، پولیس لاہور میں گھر سے پکڑ کر اسلام آباد لے گئی، لاہور ہائی کورٹ سے بازیابی کی درخواست خارج، ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش۔ کراچی بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگی پر آر اوز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، الیکشن کمیشن جماعت اسلامی سے 7 روز میں دھاندلی کے ثبوت طلب۔ امریکہ آئی ایم ایف کو ہم سے نرم رویہ رکھنے پر قائل کرنے کے لیے سفارتی اثر و رسوخ کو استعمال کرے پاکستان۔ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیل اور موت سے کوئی ڈر نہیں، عمران خان۔ پاکستان سے شاہ الاخبار جنگ کے کالم کو عنوان ہے، حکومت کی کرپشن کیس ختم کراؤ مہم۔ کالم نویس انصار عباسی لکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے خلاف آج پارک لین ریفرنس بھی متعلقہ عدالت نے نیب کو واپس کر دیا اور اب وہ اس کیس میں بھی سرکاری کاغذوں میں مبینہ کرپشن سے پاک ہو گئے ہیں۔ چند دن قبل وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے بے گناہ قرار دے دیا، اور اب کسی وقت بھی سلیمان شہباز کے خلاف کیس ختم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سرکاری طور پر کیس سے بری اور صاف ستھرے ہو کر جلد سب کے سامنے ہوں گے۔ اسحاق ڈار کے پاکستان لوٹنے کے ساتھ ہی ان کے خلاف بھی نیب کا مقدمہ ختم ہو گیا۔ آصف علی زرداری، سلیمان شہباز اور اسحاق ڈار اقتدار میں موجود سیاسی جماعتوں کے ان کے افراد میں شامل ہیں جن کے موجودہ حکومت کے قیام کے بعد کیسوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کیا گیا۔ یہ کہا جائے کہ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اگر کسی شعبے میں تیز ترین کارکردگی دکھائی ہے تو اپنی اعلی قیادت کے خلاف کیسوں کے خاتمے کی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے تحریک انصاف کے اس بیانیے کو بہت تقویت بخشی ہے کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کا مقصد ہی اپنے خلاف کرپشن کے کیسز ختم کروانا تھا۔ ایسا نہیں کہ پی ڈی ایم اور پی 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 کے رہنماؤں کے خلاف تمام کیسز سچے یا تمام کیسز جھوٹے بنائے گئے۔ کوئی شک نہیں کہ کئی بار کیس جھوٹے بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن جو پالیسی موجودہ حکومت نے اپنائی اس کا مقصد تو یہ لگتا ہے کہ نیب کے ہاتھ کاٹ کر اور ایف آئی اے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا کر تمام مقدمات کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے، اور یہی کچھ ہو بھی رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت نے وہ حکمت عملی اپنائی جو ناقص اور غیر مناسب ہے، جس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ حکمراں اتحاد سے تعلق رکھنے والے تمام سیاستدانوں کے خلاف ماضی میں جو مقدمات بنائے گئے ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور موجودہ حکومت یہ کام بڑے فعال انداز سے کر رہی ہے۔ جتنی چستی اور تیزی اپنے مقدمات ختم کروانے میں موجودہ حکمرانوں نے دکھائی ہے، اگر اس کا آدھا زور بھی قومی معیشت کو ٹھیک کرنے اور طرز حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج ہمارا حال کافی بہتر ہوتا۔ معیشت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے، اداروں کا حال اتنا برا ہے کہ کسی حکومتی محکمے میں چلے جائیں تو عوام کا جائز سے جائز کام بھی بغیر سفارش اور رشوت کے نہیں ہوتا۔ اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو شہباز شریف سی ڈی اے کے محکمے کو ہی ٹھیک کر دیتے، پولیس اور انتظامیہ کی اصلاح کر دیتے، بجلی اور گیس کے محکموں میں کرپشن ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام دریچے، جس کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ دریچے،
عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم موجودہ دنیا کی مشہور شخصیات کی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، موجودہ دور ایک مشکل دور شمار ہوتا ہے جس میں سماجی اور سیاسی میدانوں میں مشہور شخصیات مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ مشہور شخصیات کی تشہیر میں میڈیا اور سیاست کا کردار بہت اہم ہے اور بیشتر ممالک میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہینرک بینگ آسٹریلیا کی کیمبرا یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست دانوں کو، میڈیا اور مشہور شخصیات کو لوگوں کو مشارکت کی ترغیب دینے کے لیے مسلسل استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ووٹروں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بہت سی پارٹیاں مشہور میڈیا ٹولز، مثلاً بلاگ، مشہور ٹی وی شوز اور ویب سائٹس وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں۔ اس قسم کی سیاسی جماعتوں میں رائے دہندگان اور ممبران پالیسی آئیڈیاز کا ذریعہ نہیں ہے، اور سن 1990 کی دہائی سے ہم نے مشہور شخصیات کی سیاسی پارٹیوں کی شہرت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹرز اور ممبران پالیسی آئیڈیاز کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ سیاسی فیصلوں کو جائز بنانے کے لیے مشہور شخصیات کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک طویل عرصے سے میڈیا کی توسیع کی بدولت نئے نئے آئیڈیاز سامنے آئے ہیں۔ ایک مشہور شخصیت ہونا میڈیا کے ان شعبوں میں سے ایک ہے جس نے ہماری دنیا کو مبہوت کر لیا ہے۔ ایک مشہور شخصیت خود حدود کو توڑ نہیں سکتی اور دوسرے لوگوں سے اپنے لیے الگ تعریف تلاش کر کے ایک چہرہ نہیں بن سکتی۔ سب سے اہم ذریعہ جو اسے ایک چہرہ بناتا ہے اور اس چہرے کے وجود کو دوبارہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ایک چیز ہے، میڈیا اور ورچوئل اسپیس۔ مشہور شخصیات عام طور پر میڈیا کے ذریعے مشہور ہوتی ہیں۔ نمائش اور دیکھا جانا ان کی زندگی کا سب سے اہم طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے اپنی شناخت پا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر انسٹاگرام ایک ویڈیو میڈیا ہے، لہذا مشہور شخصیات انسٹاگرام پر ہی اپنے آپ کو پہچنواتی ہیں۔ یہاں ایک وجہ اور اثر کا تعلق بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسٹاگرام مشہور شخصیت بنانے کا خالق ہے۔ مواصلاتی آلات کی توسیع اور مختلف سوشل نیٹ ورک پلیٹ فارمز کے مقبول ہونے کی وجہ سے اور حکومتوں کی مالیاتی پالیسیوں کے مطابق مشہور شخصیات کہلانے والے لوگ بنائے گئے ہیں جو مختلف شعبوں میں مارکیٹنگ کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسری طرف 1980 کے آس پاس میڈیا ٹولز اور ٹیکنالوجی کی توسیع نے حکومتوں کے تئیں بد اعتمادی کو جنم دیا، اور حکمراں کئی دہائیوں سے اپنے منصوبوں کی تشہیر کے لیے سپر اسٹارز کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ان سپر اسٹاروں سے حکومت اور عوام کے درمیان ایک رابطہ پل کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مشہور شخصیتیں مختلف پروڈکٹس کی تشہیر کر کے ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے، جو شاید وہ خود استعمال بھی نہ کرتے، لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں اور صارفین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح صارفین الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور طبقاتی بنیادوں کے فرق پر توجہ نہیں دیتے۔ درحقیقت ایک مشہور شخصیت کی اہم اور حساس ذمہ داری طبقاتی اختلافات اور سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی مسائل کا احاطہ کرنا ہے۔ یہ شخص چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، واقعیت اور حقیقت کو ترک کرتا ہے اور اونچی اڑان بھرتا ہے، جو انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی موجودگی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ کامیابی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے اسے سماج کے تخلیق کردہ دائرے سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے حکمرانوں نے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر یا تو سرکاری طور پر نیٹ ورک تفویض کر کے یا مختلف پروگراموں کو اسپانسر کر کے سپر اسٹارز کے نام سے ایک ادارہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اپنی پالیسیوں کو ان لوگوں کے ذریعے عوام تک پہنچانا شروع کر دیا ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ عوام وہ دیتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ سپر اسٹارز ماحول کو گرم کرتے ہیں تاکہ عوام تک وہ پہنچے جس کا مشن ان کو دیا گیا ہے۔ دولت مند اور طاقتور لوگ سیاست کے میدان میں اپنے پارٹی پروپیگنڈے پر نظر رکھتے ہیں، مشہور شخصیات کے چینل سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ مزید اس موضوع کو کھولیں تو مشہور شخصیت کی ایک نئی شکل بھی سامنے آئی ہے جسے مائکرو سیلیبریٹی کہا جاتا ہے۔ مشہور شخصیات کو عام طور پر شہرت حاصل ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں جانی جاتی ہیں، لیکن مائکرو سیلیبریٹیز کسی مخصوص فیلڈ میں شہرت حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ لباس یا میک اپ، اور ان کی شہرت سائبر اسپیس میں ان کے گاہکوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ مواد تیار کر کے اور ان چیزوں پر بحث کر کے اپنے گاہکوں کو راغب کرتے ہیں جو ان کے چوائس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ان مائکرو سیلیبریٹیز میں سے ہر ایک کے اپنے گاہک ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کئی کمپنیاں اپنے اشتہارات ان کے سپرد کرتی ہیں۔ مائکرو سیلیبریٹیز اشتہارات حاصل کر کے پیسہ کماتی ہیں، اور سائبر اسپیس سے پیسہ کمانا اس قدر شرک شبہ کا باعث ہے کہ وہ اسے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی شہرت دیگر میڈیا میں مشہور شخصیات کی شہرت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ویب اور ورچوئل اسپیس تک رسائی دوسرے میڈیا کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور ورچوئل دنیا تک ہر عمر کے افراد کی آسان رسائی معاشرے کے لیے یقیناً خطرناک ہے۔ یہ اسپیس ایسے لوگوں کے مزید اضافے کا باعث بنی ہے جنہیں بیمار کہا جا سکتا ہے۔ اب زیادہ تر ممالک میں میڈیا مشہور شخصیات اور مائکرو سیلیبریٹیز کی افزائش کا بن چکا ہے۔ وہ لوگ جو مشہور شخصیات کو تفریحی اور سماجی شخصیات کے طور پر زیادہ فالو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشہور شخصیات کے بارے میں اپنے سے زیادہ مضبوط ذاتی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے انتہائی محبت رکھتے ہیں، مشہور شخصیات کی شناخت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں محبت کا رویہ رکھتے ہیں، وہ شخصیات مشہور چہرے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں جو ہم نے بیان کی ہے، ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ مشہور شخصیات اپنی مقبولیت کے مطابق خصوصی اور غیر خصوصی شعبوں میں تبصرے کرتے ہیں۔ اس کی رائے صحیح ہو یا غلط، اس کے چاہنے والوں کے نزدیک وہ اہم ہے، اور اس کی رائے درست ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی رائے غلط سمجھی جاتی ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مداحوں اور مشہور شخصیات کے درمیان یہ تعلق اور مداحوں کی طرف سے ان کی قبولیت کا یہ رشتہ مستقل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ظاہری شکل نمایاں ہونے کے ساتھ ہی کسی مشہور شخصیت کے چاہنے والے کسی دوسرے شخص کے مداحوں میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب مشہور شخصیات مقبول ہوتی ہیں تو ان کے معاشرے یا لوگوں پر مثبت، منفی اور یہاں تک کہ تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ سماجی کارکن کی حیثیت سے مختلف سیاسی اور سماجی مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ اس نے مشہور شخصیات پر ایسے تبصروں کا امکان پیدا کر دیا ہے۔ اس بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشہور شخصیات کو سماجی اور سیاسی تبصرے کرنے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ یہ سیاسی اور سماجی اظہار خیال کی دعوت ہے۔ وہ حقیقت جو علم و آگاہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے ہر ایک شہری کے فرائض کا حصہ ہے، لیکن اس تناظر میں ایک مثال اس مسئلے کو واضح کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ایران میں حالیہ واقعات اور بدامنی کے جواب میں مشہور شخصیات تین قسموں میں نمودار ہوئیں: مضبوط، کمزور اور غیر جانبدار۔ اس طرح کچھ عرصے سے عام صارفین کے پیجز پر مشہور شخصیات کی پوسٹس اور اسٹوریز کی تکرار اور ان واقعات کی حمایت کرنے والے صارفین کے رد عمل انسٹاگرام پر بہت زیادہ دیکھے گئے اور اس سے مشہور شخصیات کے ہیش ٹیگز کی تکرار کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے صارفین نے ان شخصیات کی مذمت کرتے ہوئے پوسٹس شائع کی جنہوں نے ان رجحان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جو اپنی جگہ قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ ان مشہور شخصیات کے بارے میں بحث اور تنازعات تھے جنہوں نے دیگر مشہور شخصیات اور ان کے شائقین کے ساتھ ان واقعات کی حمایت نہیں کی تھی اور زبانی تشدد کی روش اور مشہور شخصیات کو فرائض تفویض کرنے کی روش ان میں سے اکثر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لہذا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اس رجحان کو عام طور پر ایک نفسیاتی جنگ قرار دیا جا سکتا ہے جو ایران سے باہر فارسی زبان کے ذرائع ابلاغ اور متعدد مشہور شخصیات کے تعاون سے تخلیق اور ہدایت کی گئی تھی اور دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ورچوئل اسپیس میں پھیلائی گئی۔ بہت سی غلط فہمیاں جو پہلے سے ہی ورچوئل اسپیس کے ارد گرد موجود تھیں میڈیا صارفین کے درمیان اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور صارفین کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے کچھ تصاویر، آوازوں اور ویڈیوز کو با مقصد طریقے سے نشر کر کے کچھ دیگر مشہور شخصیات کی سرگرمیوں میں شامل کر دی گئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں کے برعکس جہاں مشہور شخصیات لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر نظر آتی ہیں اور ایک تشہیری منصوبے کے حصے کے طور پر اپنی تصاویر شائع کرتی ہیں، ایران میں تقریباً کسی بھی مشہور شخصیت نے ایسا نہیں کیا اور صرف پردے کے پیچھے رہنے کا ہی کردار ادا کیا۔ مشہور شخصیات کا کردار صرف میڈیا پر ہی رہا جو کچھ لوگوں پر اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ بغیر کسی کوشش کے صارفین تک اپنا پیغام پہنچانے میں مصروف رہیں اور بہت سے لوگوں کو اس رجحان کے دائرہ کار کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس رویے کو تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ ان لوگوں کی کسی حد تک کامیابی کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اسے دیکھا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بعض صورتوں میں یہ لوگ کسی مسئلے کی گہرائی سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک لہر ہے جس کی وجہ سے وہ نظر آتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اس لیے وہ میڈیا میں رہنے کو ترجیح دیتے رہے۔
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ تامین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عملی کے ہم اثر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے، کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے، کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور، کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے، کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک و شعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب عاملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب عاملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو عامل کے حاکم کے لیے کہے ہیں اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھوڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دل نشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں عامل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب عاملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہزاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود جو رکنا سے مشہور تھے وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب عاملی بھی کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے تاکہ وہاں اپنے خالہزاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی عامل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب عاملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرا کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید عامل سے طالب عاملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار، خاص طور پر عامل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرا تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب عاملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، اور زہرا جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرا زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرا کے اشعار مکتوب نہیں ہیں اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.